گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. ہمارے محترم بزرگ محمد حسن جعفری صاحب جن کے بیٹے کو 7 ماہ پہلے شہید کر دیا گیا, غلام حسین جعفری, گزارش کروں گا کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. تو صبر انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر جزو لا ينفق ہے. انسانیت میں سے اگر صبر کو نکال دیا جائے تو انسانیت کی تعمیر ممکن نہیں ہے. اب صبر کی آپ ضرور سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے, کہ خود ہمارے اپنے جسم میں کہ لذت حاصل کرنے والے آرگنس کو صبر رکنا پڑتا ہے جگہ, کہ اگر وہ مسلسل تلذذ کے مراحل میں آگے بڑھتے رہیں گے تو جسمانی صحت اور پورے نظام کو تباہ کر دیں گے. تو صبر کی ضرورت انسانیت کو کیوں ہے کہ وسائل محدود ہیں, اور جب تک وسائل کی شیئرنگ نہیں ہوگی تمام انسان ترقی نہیں کر پائیں گے. ایک بات. دوسری بات کہ انسان کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ اپنی تصرف میں آنے والی مادی نعمتوں کو ملکوتی نعمتوں کی خاطر قربان نہ کرے. ایک تو یہ کہ زندگی میں شیئرنگ کے لیے صبر ہے, مادی وسائل محدود ہیں اور وہ وسائل اگر ہر ایک اس کو سمیٹ لینا چاہے, سب اپنی جیب میں ڈال لینا چاہے تو دوسرے انسانوں کی محرومی لازم ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں. یعنی کہ اس دنیا کے اندر اگر جتنے بھی جن کو قرآن کریم نے طاغوت کے لفظ سے جن لوگوں کو یا مستکبرین کے لفظ سے جن لوگوں کو یاد کیا ہے, اگر وہ اپنے قبضے میں موجود وسائل کو دیگر انسانوں پر پھیلا دیں تو دنیا سے غربت اور فقر و فاقہ ختم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس سے بھی بات آتا ہے کہ جس کے پاس جس حد تک بھی مادی وسائل اور نعمتیں ہیں اگر وہ آگے جانا چاہتا ہے, ترقی کرنا چاہتا ہے, تو ترقی حاصل کرنے کا لازمی ذریعہ یہ ہے کہ وہ ان مادی وسائل کو بالا تر مقاصد پر قربان کرے. یعنی اگر انسان اپنی روحانیت کو بلند کرنا چاہتا ہے تو جسمانیت کو روحانیت پہ قربان کرنا پڑے گا. اس کی تربیت دین و مذہب نے ہمیں کیا دی؟ روزہ. آپ روزے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی جسمانی لذتوں کو قربان کرتے ہیں اور ایک گونا روحانیت حاصل کر لیتے ہیں, بشرطے کہ افطار کے بعد حاصل ہونے والی روحانیت کو دوبارہ مادیت میں غرق نہ کر دیں. یہ شرط ضروری ہے کہ پورے جس عرصے میں آپ نے اپنی مادیت کو قربان کیا اس عرصے میں آپ کو ایک روحانیت حاصل ہو جاتی ہے, آپ کی روحانیت ترقی یافتہ ہو جاتی ہے. لیکن ہماری غلطی کیا ہے کہ جیسے ہی وہاں سے چھوٹتے ہیں دوبارہ سب کچھ اسی میں ڈبو دیتے ہیں. اس لیے حاصل ہونے والا شرف اور فضیلت ضائع ہو جاتی ہے. نماز کیا ہے؟ نماز فجر کیا ہے؟ نماز شب کیا ہے؟ مادی لذت کی قربانی دے کر روحانی مراتب کو حاصل کرنا. تو دوسرا صبر اس مقام پر, یعنی ہمیں تعمیر انسان و انسانیت کے لیے صبر کی اہمیت کیوں ہے کہ جو وسائل تمہارے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہیں ان کے جمع آوری اور استعمال پہ صبر, جتنی ضرورت ہے وہاں پہ رک جاؤ اور باقی دوسرے انسانوں کے لیے چھوڑو اور ان کو دو. اور اس چیز پر صبر کہ جو مادی نعمتیں تمہارے ہاتھ میں ہیں ان کو قربان کرو تاکہ روحانی اور معنوی مقامات تم کو حاصل ہو سکے۔ تو یہ صبر انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی، کہ اس کا تعلق فرد سے بھی ہے اور اجتماع سے بھی۔ ایک صلوات پڑھی اللہ کے آگے انسانیت کے حوالے سے پھر ہاں بات نہیں، کیونکہ یہ بنیادی تعریف جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اب اس میں انسانیت کا ارتقاء وحی کی روح سے کیوں تر ممکن ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ وحی کو بیان کرنے کے بعد۔ لیکن اب میں دوسرے کلیدی نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے تعریف ارتقاء، تعریف ترقی۔ اور یہ لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جس کے معنی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کا مفہوم ہمارے لیے مجہول ہے، یعنی نہیں پتا ہمیں، ہم اس سے زیادہ تر عنوان سے جاہل ہیں۔ ارتقاء کی تعریف کیا بیان کی جا سکتی ہے؟ یعنی ہم کہیں انسانیت کا ارتقاء، درخت کا ارتقاء، حیوان کا ارتقاء، ارتقاء کیا ہے؟ ارتقاء یعنی اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے درجہ بدرجہ بلند ہوتے جانا، یہاں تک کہ اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ ارتقاء کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ جہاں سے ہم نے اپنی زندگی، یا کسی بھی مخلوق نے اپنی زندگی کی ابتدا کی، اس درجے سے بلند ہو یہاں تک کہ اپنے کمال کو پا لے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک درخت ہے، پھلدار درخت۔ پھلدار درخت کا کمال کیا ہے؟ کہ وہ ایک مزیدار اور خوشبودار پھل پیدا کرے۔ اس کی زندگی کی ابتدا کیا ہے؟ ایک بیج یا ایک گٹھلی۔ تو اس درخت کا ارتقاء کیا ہوگا؟ کہ گٹھلی یا بیج سے لے کر پھل دینے تک کے تمام مراحل اس درخت کے ارتقاء میں شامل ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اس کا زمین میں بونا، اس کے بعد بیج کا شگافتہ ہونا، زمین سے باہر نکلنا، پودے سے بڑھتے بڑھتے درخت بننا، شاخیں پھل، شاخیں اور پتے پیدا ہونا، یہاں تک کہ آخر میں پھل کا جانا۔ اب غور کیجئے کہ جو پھل ہے، جو درخت کا مقصود اصلی ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ آپ درخت میں غور کریں، پہلے پتے آتے ہیں، پہلے پھل آتا ہے، پھل سب سے آخر میں آتا ہے۔ تو جو چیز سب سے آخر میں پیدا ہو رہی ہے، وہی اس کا ہدف ہے، وہی مقصود ہے، اور جو کسی موجود کا، کسی شے کا، کسی خلق کا مقصود ہے، وہی اس کا کمال ہے۔ تو ارتقاء کا مطلب کہ اپنی ابتدائی زندگی سے درجہ بدرجہ بلند ہوتے جانا، یہاں تک کہ اپنے کمال کو پا لے، اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ مجھے اب یہاں گفتگو بہت ٹھہر کے سکون سے کرنا پڑے گی، کیونکہ میرے لیے مسئلہ اور مشکل یہ ہے کہ سامعین میں ماشاءاللہ ویریشن کافی ہے، فکر کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے، اور اگر میں کسی بھی قسم کے سننے والوں کو ذہنی تناؤ اور کھچاؤ میں مبتلا کر دوں تو یہ کوئی اچھا کام میں نہیں کر رہا ہوں گا۔ تو اس لیے گفتگو انشاءاللہ بہت ٹھہر کے سکون کے ساتھ، روزمرہ کی مثالوں کے حوالے سے، لیکن آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے، التجا ہے کہ تھوڑا سا غور کرنے کی، ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش فرمائیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے ضرور اس کو پوچھیں، اس کو کلیریفائی کریں، کسی شبہے کو، شک کو اپنے ذہن میں پلنے نہ دیں۔ میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک صلوات محمد و
جگہ ادھر آ جائے۔
اگرچہ کہ یہ ہماری روایتی مجالس کے طور طریقوں کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ لوگ صرف سر ہلا کے یا ہلکی سی آواز سے اس کی تائید کر دیں کہ جو ارتقاء کی تعریف میں نے بیان کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ کہ ارتقاء کی تعریف یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے اپنے کمال تک پہنچنا، اور دوسری اہم بات اس میں کیا ہے کہ کوئی شے اپنی ابتدا سے کمال تک یکدم نہیں پہنچتی، ایک جست میں نہیں پہنچتی، بلکہ جتنی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے اس کے مرحلے کمال میں اتنے ہی زیادہ درجات ہیں. صحیح؟ یعنی اگر آپ درخت کو دیکھیں تو درخت کی ابتدا اور کمال کے اندر جتنے اسٹیپس ہیں، آپ ایک اس کے مقابلے میں حیوان کو دیکھیں، اس میں کمپلیکیشنز بھی زیادہ ہیں، اسٹیپس بھی زیادہ ہیں. یہ یعنی کہ کوئی بھی ابتدا سے کمال تک کا سفر ایک جست میں طے نہیں ہوتا، بلکہ اسٹیپ وائز اسٹیج وائز طے ہوتا ہے. اس لیے یہ ارتقاء کا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ درجہ بدرجہ بلند ہونا، مرحلہ وار آگے بڑھنا. یہ بات یہاں تک واضح ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. اب ہمارے پاس دو سوالات بنیادی طور پر پیدا ہوتے ہیں کہ مخلوق کے کمال کا پتہ چلتا کیسے؟ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم انسان ہیں اور ہم اپنے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ ہمیں اپنے کمال تک رسائی حاصل کرنا ہے، اس کمال کا پتہ چلے گا کہاں سے کہ میرا کمال کیا ہے؟ زیادہ تر انسان کس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں بچے سے بڑا ہو کے جوان ہو گیا، میری شہوتیں بھی کمی ہو گئیں، اب ان شہوتوں کا پورا کرنا میرا کمال ہے. یہی سکھایا جاتا ہے انسان کو، جو گمراہ کن شیطانی ذریعے ہیں وہ انسان کو یہی سکھاتے ہیں نا کہ جب تم بچپن میں بچے ہو تو ضعیف ہو، کمزور ہو، ابھی اپنے کمال تک نہیں پہنچے، جب جوان ہو گئے تمہارے قوا جوان ہو، جن میں خاص طور سے وہ قوا جن کا تعلق شہوت سے، وہ اپنی پیک تک پہنچ گئے، تو یہ تمہیں اپنا کمال حاصل ہو گیا. اور تمہارا کمال یہ ہے کہ اپنی شہوتوں کو جی بھر کے پورا کرو. اور انسان کو اس نظریے کی تباہی کب محسوس ہوتی ہے؟ جب یہ قوتیں ڈھلنا شروع ہوتی ہیں، جب ان شہوانی قوتوں میں ضعف آنا شروع ہوتا ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ میں کیا کر کے بیٹھا ہوں اور اپنی ذات اور اپنے وجود کو کس حد تک تباہ کر چکا ہوں. لیکن پھر پلٹنے کا موقع باقی نہیں رہتا. ایک جملہ یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے ایک پوچھا تھا کہ کچھ جملے انسان کی زبان سے ایسے ادا ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کہے نہیں ہیں، کہلوائے گئے. کہ کسی نے پوچھا کہ انسان جب بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، بالغ ہونا کس چیز کی نشاندہی ہے؟ تو بے اختیار میرے منہ سے یہ نکلا کہ بالغ ہونا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ خدا کی راہ میں اپنے سفر کا آغاز کر سکو. یعنی 14 اور 15 سال کے سن میں جب انسان بچہ بالغ ہو جائے تو یہ بلوغت کس چیز کی علامت ہے کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ سیر الہی کی ابتدا کرو. تو یہ ارتقاء، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ یہ لوگ جو شہوت کے پورا کرنے کو کمال قرار دے رہے ہیں، ان کی تباہی تھوڑے عرصے میں سامنے آ جاتی ہے. یعنی کہ جو انسان غور کرتا ہے اسے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انتہائی گمراہ کن، تباہ کن، برباد کرنے میں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس کمال کا پتہ کہاں سے چلے گا، پہلی بات. دوسری بات، کیا کوئی مخلوق خود سے اپنے کمال کے سفر کو طے کر سکتی ہے؟ بات واضح ہو رہی؟ کوئی مخلوق کوئی شے از خود اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیا وہ از خود اپنے سیر ارتقائی کو طے کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ارتقا کے حوالے سے دو بنیادی سوالات. اگر آپ ارتقا کی تعریف کو سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کی ابتدا سے شروع کر کے اپنے کمال تک پہنچنا ارتقا ہے، اور یہ سفر مرحلہ وار ہے، درجہ بدرجہ ہے، یکدم نہیں ہے، ایک جست میں نہیں ہے، ایک چھلانگ میں نہیں ہے، تو اس سے آگے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، دو امور ہیں جن کا حل کرنا ضروری ہے کہ اس کمال کا پتہ کیسے چلے، کہاں سے سمجھ میں آئے، تاکہ ہم ویسی ہی زندگی گزاریں جو ہمارے کمال کے مطابق ہو، اور اپنی زندگی میں وہ کام نہ کریں جیسا کہ ہم کرتے ہیں. کہ جوانی خدا نے دی ہے اس کمال کے سفر کو طے کرنے کے لیے، نہ کہ غفلت میں پڑے رہنے کے لیے. اور بڑھاپے میں جا کے جب ہوش کر رہے ہیں تو اب ہوش کرنا فائدے کے لیے نہیں، فائدہ نہیں دے رہا. انہیں ہوش کرنے کا فائدہ کب تھا؟ جب بالغ ہوئے تھے، اس وقت فائدہ تھا. اب اتنا وقت برباد کرنے کے بعد، تباہ کرنے کے بعد، اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ رستے سے اتنا دور نکل چکے ہیں. اور جس چیز کو خمینی نے بھی یہ بات کئی جگہ پر کہی ہے کہ کہا، یعنی کہ اپنی طرف اشارہ کر کے، کہ مجھ بوڑھے کے مقابلے میں، کہ جس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ غفلت میں ضائع کر دیا، اے نوجوانوں، تمہارے پاس بہت بہتر مواقع موجود ہیں. اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو خود قوی ہوتا ہے اور باطل کا ریشہ کمزور ہوتا ہے، باطل کی جڑ جو دل میں ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور جب تمہارے ہاتھوں میں قوت ہے تو تم کمزور جڑ والے پودے کو آسانی سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہو. لیکن جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو تو تم ضعیف ہو جاتے ہو، اور باطل کا درخت قوی اور توانا ہو جاتا ہے. تو ضعیف ہاتھوں سے توانا درخت کا کاٹنا آسان نہیں ہے. تو کیسے پتا چلے؟ کہ انسان کو پہلی اسٹیج پر ہی پتا چلے کہ کس رستے پہ چلنا ہے، تو کیوں غلط راہ کو اختیار کرے؟ اس کمال کا پتا و نشان کہاں سے ملے گا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ کام خود سے ہو سکتا ہے، ہم خود سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بس اس کے حوالے سے دو تین اشارے، کیونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو دقیق ہے اور توجہ مانگتی ہے، تو سارے کے سارے نکات یکدم بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. دو تین اشارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نظریہ ارتقاء، ایولیوشن، کہ جس پر ہمارے یہاں تو شاید اتنی نہیں، لیکن علمی حلقوں میں اس پر بحث بہت زیادہ ہے، اور خاص طور سے مغرب کے علمی حلقوں میں، کہ تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں، نظریہ ارتقاء کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کسی بھی خالق کی موجودگی کی نفی کرتا ہے، بلکہ اس کی ضرورت کو عبث اور بیکار قرار دیتا ہے. یعنی نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایولیوشن، آپ کو وہ مواد فکری فراہم کرتی ہے جو ایویڈنس سے بھی ثابت ہے فوسلز کے، اور جو فکری طور پر بھی اتنا مربوط ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے تو پھر اس نظام حیات میں کسی خالق کی، کسی انٹیلیجنٹ کریٹر کی، کسی ڈیزائن اور پلان کی موجودگی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. یہ نظریہ ارتقاء ہے کیا؟ یہ نظریہ ارتقاء یہ ہے کہ مخلوقات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بے جان چیزوں سے ہوئی. چلے، سب سے پہلی مخلوق کہاں سے پیدا ہوئی؟ پانی میں پیدا ہوئی. اور پانی میں پیدا ہونے والی مخلوق رفتہ 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 کر کے ملینز اور بلینز آف ایئرز میں وہ اپنی شکلیں بدلتی گئی. اب ظاہر ہے کہ اس کے مختلف، اس پر بحث کرنا میرے لیے ممکن نہیں، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ جب کوئی مخلوق جینیٹیکلی ایوالو کرتی ہے تو اس کے اندر ڈائیورسیفیکیشن پیدا ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک مچھلی ہے، ابتدا میں وہ مچھلی صرف ایک چیز تھی، لیکن جیسے جیسے اس میں ارتقا پیدا ہوگا تو وہ مچھلی کی ایک قسم باقی نہیں رہے گی، بلکہ اسی میں چیزیں سپلٹ ہوتی چلی جائیں گی، انہیں ایک مچھلی سے سینکڑوں ہزاروں قسمیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ایسے ہی آبی مخلوق سے پھر خشکی والی مخلوق پیدا ہوئی، پھر اس سے رینگنے والی مخلوق آئی، اڑنے والی آئی، کھڑی ہونے والی، چلنے والی آئی، یہاں تک کہ چار پائے، پھر دو پیر، اور دو پیر والی مخلوق بالآخر انسان میں کنورٹ ہوئی۔ یہ نظریہ ہوتا ہے۔ میں یہاں صرف ایک سوال آپ کی فکروں کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے اگر کسی کریئٹر کے اور ڈیزائنر کے ہاتھ میں نہ ہو، اسے اس کے اپنے حوالے کر دیا جائے، کیا کسی بالا تر درجے کی طرف جاتی ہے یا نچلے درجے کی طرف جاتی ہے؟ آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ بہت سادہ سی بات ہے، ایک عمارت ہے، ایک عمارت پر آپ نے رنگ کیا، رنگ اور روغن کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے، وقت گزرنے کے ساتھ اس کا رنگ نکھرے گا یا خراب ہوگا؟ تو آپ کسی بھی پھل کو یوں ہی چھوڑ دیں، اس پر جب وقت گزرے گا، کیا اس پھل میں سے مزید بیج نکل کے اور درخت اگنا شروع ہو جائیں گے، یا وہ پھل گل سڑ کے خراب ہو جائے گا؟ تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے تو اس میں سوائے تنزلی، سقوط اور ڈکے کے کوئی دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی۔
سبحان اللہ۔
تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ بغیر کسی انٹیلیجنٹ کریئٹر اور ڈیزائنر کے نیچے والی چیز اوپر آتی چلی جا رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں، اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیں، تو تباً وہ نچلے درجے کی طرف جاتی ہے، اوپر والے درجے کی طرف نہیں آتی، اوپر والے درجے پر اس کو لایا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کروں گا، لیکن اس کی کوئی مثال، اور معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے کہ جن کا سبجیکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن خاص طور سے نوجوانوں کے حوالے سے ان باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس اور لا آف انٹروپی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہ کائنات کی جو مجموعی اویلیبل انرجی ہے وہ کم ہو رہی ہے، نہ کہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کیا کہتا ہے کہ آپ کسی بھی انجن کو اس طریقے سے نہیں چلا سکتے کہ ایک دفعہ اس کو ہیٹ انرجی پرووائڈ کر دیں اور وہ چلتا رہے، بلکہ آپ کو ایک بیرونی عامل کے ذریعے سے اس میں سے ضائع شدہ توانائی نکالنا ہوگی اور نئی توانائی ڈالنی پڑے گی۔ ایسا ہے نہیں؟ یعنی یہ جملہ بہت آپ نے سنا ہوگا کہ پرپیچول موشن مشین از امپاسبل۔ تو کیوں امپاسبل؟ کہ جب اگر اس کائنات کا نظام ایسا ہے کہ، بلکہ یہ تو بہت زبردست بات ہے کہ پست درجے کی مخلوق خود بخود بالا تر درجے میں پہنچ جاتی ہے، اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی پستی خود بخود بلندی میں تبدیل ہو جائے، اگر یہ چیز خود بخود ہو رہی ہے تو اس سے بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی مثال لا کے دکھائی جائے زندگی میں، کوئی ایک مثال لا کے دکھائی جائے کہ جہاں کسی چیز کو آپ اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور وہ خود بخود ایک بہتر چیز میں کنورٹ ہو جائے، ایک بالا تر درجے پر پہنچ جائے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی بھی مقام پر ایسا نہیں ہے، اور یہ خود ان سائنسدانوں کے جو بنیادی اصول ہیں، جو لاز آف تھرمو ڈائنامکس ہیں، وہ موسٹ بیسک پرنسپلز ہیں، موسٹ بیسک لاز ہیں۔ یہ اس کی نفی ہے، کلن کلن نفی ہے، کہ بغیر کسی گائیڈ اور ڈیزائنر کے حیوان انسان بنیا۔ اب یا تو یہ تسلیم کیجئے کہ انسان حیوان سے پستر ہے، کیونکہ کوئی چیز اگر اپنے حال پہ چھوڑی جائے تو اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی. یا اگر انسان حیوان سے بالا تر ہے تو اس عمل کو، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس عمل کو انجام دینے والا کوئی خالق موجود ہونا چاہیے لازمی طور پر. اب میں ایک قرآن کریم کی ایک آیت سے اور پیغمبر اکرم کے ایک جملے سے اس کنسپٹ کو اور واضح کر کے آج کی حد تک اپنی بات تمام کروں. قرآن کریم نے جب انسان کی خلقت کے حوالے سے بات کی، کیا کہا؟ خلقنا لقد خلقنا الانسان، خلقنا الانسان من نطفہ. اس جملے میں خاص بات کیا ہے؟ اس جملے میں خاص بات یہ ہے کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان مٹی سے خلق ہوا. لقد خلقنا الانسان من نطفہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آب و گل سے خلق ہوا یا انسان نطفے سے خلق ہوا. نہیں، بے شک ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ہم نے، یہ نہ ہٹا دیجئے تو خلقت ممکن نہیں ہے.
سبحان اللہ.
تو قرآن کریم کی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ بے شک انسان آب و گل سے، من فلفال من حمام مسنون، کہ اس آب و گل کے مجموعے سے انسان خلق ہوا، قرآن میں نہیں ہے. نہیں ہے خلق نہ ہم نے، یہ نہ لازم و واجب ہے.
سبحان اللہ.
اس نہ کے بغیر خلقت اور یہ جو ارتقاء ہے کہ نطفہ، مضغہ، علاقہ، یہ ارتقاء ہے جسم کا، ہر اسٹیج پر آپ دیکھیے نہ موجود ہے. ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے ارتقاء تک جانا ممکن ہی نہیں ہے بغیر ایک بالا تر طاقت قوت کہ جو ارتقاء کو کنٹرول کرے اور گائیڈ کرے. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ کیا ہے. پیغمبر اکرم کا جملہ، الہی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے خدا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک پلک جھپکنے کے وقفے کے برابر بھی. کیونکہ حضور جو انسان کامل ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ جس مخلوق کو بھی اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے وہ نیچے جائے گی، اوپر کبھی نہیں جا سکتا.
محمد والے محمد
صلوات.
تو یہ نظریہ اس کے پوچھ اور لچر اور لغو ہونے میں کوئی شکی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بائی چانس اور بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر یہ کہا جائے کہ ہاں خدا نے یہ سب کیا تو پھر بھی شاید ایک حتی قابل قبول. کہ اگر ہم یہ بات کہیں، مثال کے طور پر، یہ میں کوئی نظریہ یا عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں، کہ اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا، تو یہ مٹی اور پانی سے انسان بننے تک کے مراحل میں یہ سب چیزیں شامل ہیں اور خدا یہ سب کرتا گیا، تو پھر بھی شاید ایک بات قابل قبول ہو. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا اور اس نظریے کی قبولیت ایک انٹیلیجنٹ کریئیٹر کی موجودگی کی نفی کر دیتی ہے، اس سے زیادہ احمقانہ کوئی بات نہیں. یعنی یہ بذات خود، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو وائلیٹ کر رہی ہے چیز، بنیادی اصول کو منہدم کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ارتقاء کے حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ مثالیں کل آپ کی خدمت میں. اور ایک درود محمد علیہ
وسلم.
آج کی حد تک ذکر امام حسین علیہ السلام میں، میں آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے ذکر کربلا کے عنوان سے، کہ ہم ان لوگوں کا بھی جائزہ لیں کہ جو بظاہر مسلمان اور مومن ہوتے ہوئے امام حسین کی مخالفت میں چلے گئے، اور ان لوگوں کا بھی جائزہ لیں، ان کے سیرت و کردار کا بھی، کہ جو معاشرے میں کوئی بڑا نام نہیں رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا. اور یہاں اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں واضح رکھیے گا کہ وہ افراد کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کی اتباع میں، آپ کی معیت میں اپنی زندگیوں کو قربان کیا، یہ ہرگز ہرگز معمولی افراد نہیں ہیں، بلکہ یہ اعلیٰ سے بھی بالا تر افراد ہیں. ان کا معیار اعلیٰ سے بھی بالا تر ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو عام شہداء سے ان کا مقایسہ کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ خدا نے ایک ایسا عجیب مرحلہ امتحان رکھا تھا مسلمانوں کے سامنے کہ جب تک کوئی شخص اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ نہ ہو جاتا، حسین کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا. اس جملے میں غور فرمائیے، اپنا سب کچھ، سب کچھ، یعنی کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کچھ چیزیں دے دیتے ہیں کچھ رہ جاتی ہیں، کچھ کی قربانی دے دیتے ہیں کچھ آپ کے پاس رہ جاتا ہے. لیکن امام حسین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی عزت بھی گئی، گھر والے بھی گئے، بظاہر معاشرے میں جو مقام تھا وہ بھی گیا، سب گیا. کیوں؟ اس لیے کہ باغی کا ساتھ دے رہے ہیں. کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کہ جس نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا ہے. کوفے والے کیوں الگ ہو گئے تھے مسلم کا ساتھ دے کر؟ میں نے دو دن پیشتر آپ کے سامنے وہ جملہ عرض کیا تھا کہ ان کو شیطان نے کیا چیز سکھائی کہ یہ مسلم اور ابن زیاد کی جنگ ہے، ہم اس کے بیچ میں کیوں پڑے؟ یہ حسین اور یزید کا مقابلہ ہے، ہم اس میں اپنی جان کیوں گنوائیں؟ تو یہ معمولی امتحان نہیں تھا. جو اس بات کے لیے آمادہ تھا کہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دے، کچھ بچا کے نہ رکھے، وہی اس بات کی جرت کر سکتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ آئے. اصحاب امام حسین علیہ السلام میں جس طریقے سے کہ ہر ایک عجوبہ ہے، اسی طریقے سے ایک عجیب و غریب کردار جناب زہیر ابن قیم کا ہے. یہ زہیر ابن قیم خلیفہ سوم عثمان ابن عفان کے لشکر میں شامل تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے. 60 ہجری امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے 8 ذی الحج کو مکے سے تشریف لے گئے، باہر نکل گئے، اور زہیر اپنے قبیلہ بجلیہ اور ایک دوسرے قبیلہ بنی فزارہ کے ساتھ یہ بھی واپس کوفے کی طرف جا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی کوفے کی طرف عازم سفر. رستے میں دونوں قافلے نزدیک نزدیک ہیں، قریب قریب ہیں، لیکن زہیر اور ان کے ساتھی امام حسین سے مسلسل اپنی نظروں کو چرا رہے ہیں. کس فکر میں ہیں؟ کہ امام حسین سے کہیں نظریں چار نہ ہو جائیں، کہیں ملاقات نہ ہو جائے. جو راوی ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم امام حسین سے بچتے بچاتے چلے جا رہے تھے کہ ایک منزل ایسے آئی کہ جہاں رات میں پڑاؤ اور قیام کرتے وقت ہمارے اور حسین کے خیمے قریب قریب نصب کرنے پڑ گئے. ہم رات کو بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک قاصد نے آ کے صدا بلند کی کہ میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، اور اے زہیر، حسین نے تم کو بلایا ہے، طلب کیا ہے، یاد کیا. جیسے ہی یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا، زہیر کے ہاتھوں سے نوالا چھوٹ کے زمین پر گر پڑا، اور اس طریقے سے ساکت ہو گئے کہ جیسے سر پہ کسی پرندے کو بٹھا دیا گیا ہے کہ ہلے تو ہو جائے گا. اس سکتے کے عالم میں. زہیر کی زوجہ نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر, فرزند رسول تجھ کو بلاتے ہیں اور تو ان کے دعوت کا جواب نہیں دیتا, جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. زہیر بظاہر بادل نخواستہ اٹھ کے گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں, لیکن اس حال میں کہ گویا پوری کیفیت منقلب ہو چکی تھی, چہرے کا رنگ روشن تھا, ایک عجیب سرور والی کیفیت میں تھے, اور آتے ہی اپنی زوجہ سے کہا کہ اے میری ہمسر, میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں, یہ تیرا مہر ہے, اور تو اس قافلے کے ساتھ کوفے چلی جا, میں اب آگے سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں مگر حسین کے ساتھ. اور اپنے تمام ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو فبہا, لیکن بس یہ سمجھ لو کہ یہ مجھ سے آخری ملاقات ہے. یہ جملے کہیں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ شامل ہو. کیا انقلاب تھا, کس طریقے سے ایک انسان اس حالت سے دوسری حالت میں, ہی جو میں آپ کے سامنے ارتقاء کا لفظ بیان کر رہا ہوں نا, کہ یہ ہے ارتقاء اصلی. لیکن بیج موجود ہوتا ہے, لیکن اس بیج کو ارتقاء دینے والا ہاتھ بھی چاہیے ہوتا ہے. بیج تو تھا لیکن بیج خود سے پھلدار درخت نہیں بن سکتا جب تک باغبان اس کا تزکیہ نہ کرے. تو وہ تزکیہ کرنے والا, اگانے والا کون ہے؟ وہ امام ہے. اور اس کے خوشا نصیب کہ جو اپنے نفس کو, اس بیج کو کس کے حوالے کر دے؟ اپنے امام کے حوالے کر دے. تو امام اسے اس بہترین صورت میں پروان چڑھاتا ہے کہ جو انسان کے کمال کا واقعی حق ہے. یہ زہیر. زہیر اب ترقی پر ترقی طے کرتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ یہی زہیر وہ ہیں کہ جب ہنگام وقت ظہر آیا ہے روزے عاشور, تو سعید ابن عبداللہ ہیں اور زہیر ابن قین ہیں کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, میں نماز ظہر ادا کر رہا ہوں, میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ زہیر اور سعید اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کی سپر بن کر کھڑے رہے ہیں, اور لشکر اشقیا کی طرف سے آنے والے تیروں کو اپنے جسم پر برداشت کرتے رہے ہیں, یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز تمام ہو گئی. اور جب امام حسین علیہ السلام نے نماز تمام کی اور اس کے بعد ان سے کہا مرحبا, تم نے دوستی اور وفا کا حق ادا کر دیا, تو اس وقت زہیر ایک عجیب جملہ ادا کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں کہ اے میرے نجات دہندہ, اے مجھے نجات دلانے والے, خدا آپ کو بہترین جزا عنایت کرے. یہ ہے ارتقاء اور ترقی. جناب مسلم اپنے اوسجا جب زمین پر تشریف لائے, اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں ہیں, اس وقت امام حسین علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم کے سرحانے پہنچتے ہیں. مسلم کو اس حالت میں دیکھا, ان کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا, خون کو صاف کیا, سورہ احزاب کی ان آیتوں کی تلاوت فرمائی, من المؤمنین رجال فدقوا ما عهد الله علیہ, کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں. اس وقت حبیب نے ایک عجیب جملہ کہا. حبیب نے کہا ہے مسلم, اگر مجھے اس بات کا اطمینان نہ ہوتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں, تو میں تم سے یہ فرمائش کرتا کہ اپنی وصیت مجھے بتاؤ. مسلم نے کہا کہ لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا
کہ جب تک زندہ رہنا اور ہاتھ سے شاہ کے امام حسین کی طرف کہ جب تک زندہ رہنا اس مرد حرم کو تنہا چھوڑنا. اور یہ وہ محبت تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو اس وقت شہدا کی لاشوں کی طرف نظر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے شیر شاہ، اے میرے ساتھی، اے میرے وفادار، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین تمہیں صدا دیتا ہے اور تم جواب نہیں دیتے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب العالمين، ہماری جانب سے ان آنسوؤں کو، ان لفظوں کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار و عائل و عوام کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں اپنے کمال حقیقی کا شعور عطا فرمائے، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کا وہ دست شفقت عنایت فرمائے جو ہمیں ہمارے ارتقائی مراحل سے گزار کر اپنے کمال تک پہنچا رہے. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.